اللهم صل على محمد وآل
محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أهل بيت أثار عليهم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد. کی مناسبت سے اس کی بنیاد اور اس کے اصالت کے اعتبار سے عرض کیے جائیں گے. مقدمتاً عرض کیا ہے کہ دین مبین اسلام ایک نظریہ ہے لیکن اس کی اساس عمل کے اندر ہے. ہم بعض نظریوں کو نظریے کے عنوان سے پڑھتے ہیں اور اگر کوئی عمل کی نہ ٹھانے عمل کی نہ سوچے صرف نظریے کے عنوان سے دیکھے تو اس کو دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی میتھمیٹکس پڑھے نہ اس لیے کہ اس نے میتھمیٹکس پر عمل کرنا ہے بلکہ اس لیے کہ میتھمیٹکس کو سیکھنا ہے, میتھمیٹکس سکھانا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی کوئی ارننگ بنانی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایم ایس میتھمیٹکس کرے یا پی ایچ ڈی کر لے اور اس لیے کر لے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے, یہ دوسروں کو سکھانا ہے. تو اپنی ذاتی زندگی میں شاید اس کا بہت زیادہ معتقد نہ ہو. کوئی فزکس سیکھے فزکس سکھائے فزکس سے کمائے لیکن فزکس کا بہت زیادہ کوئی معتقد نہ ہو, کوئی اس سے پوچھے کہ اس علم کی علوم کے درمیان کیا حیثیت ہے تو کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بیکار ہے مثال کے طور پر, جبکہ ایسا نہیں ہے ہرگز. دین اسلام ایسا نہیں ہو سکتا, دین اسلام کا تعلق عمل سے ہے. لہذا اگر میں اور آپ دین سیکھیں دین سکھائیں دین کے نام پہ عزت لیں دین کے نام پہ شہرت لیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ کامیابی بھی لے لی. دین کے نام پہ کامیابی صرف اور صرف عمل سے ملتی ہے. لہذا اس سے قطع نظر کہ میں اور آپ ایک سال کے اندر کتنا بولیں گے ایک سال کے اندر کتنا پڑھیں گے ایک سال کے اندر کتنے ہمارے ماننے والے ہوں گے کتنے ہمارے چاہنے والے ہوں گے, اس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی نظر میں کامیابی کا, دین کی نظر میں کامیابی کا صرف ایک بات سے تعلق ہے, ماہ رمضان کے 30 دن میں آپ خود کیا کریں گے بس, اور اس کا بولنے اور سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق عمل سے. البتہ جب ہم دین اسلام کے اندر عمل کہتے ہیں تو اس کے اندر 3 حصے شامل ہوتے ہیں. جب ہم دین اسلام میں عمل کہتے ہیں تو عمل میں ہمارے اعضاء اور جوارح سے انجام پائے جانے والا جو کچھ عمل ہے وہ بھی ہے, جو کچھ میں اور آپ حواس خمسہ سے دیکھتے سنتے اور چکھتے وغیرہ ہیں یہ بھی عمل ہے, اور جو کچھ میں اور آپ سوچتے ہیں دین اسلام کے اندر یہ بھی عمل ہے. بس عمل کا دائرہ دین اسلام کے اندر بہت وسیع ہے. معمولاً دنیا کے قوانین کے اندر عمل کے دائرے میں سوچنا شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ ان کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ نے قتل کے بارے میں سوچا ہے تو یہ سوچنا جرم نہیں ہے جب تک آپ اس کے لیے پلاننگ نہ کریں. اور اگر آپ نے کسی اچھائی کے بارے میں سوچا ہے تو اس اچھائی کے اوپر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا دنیا کے اندر اگر آپ نے صرف سوچا ہے. لیکن اللہ کے نظام کے اندر سوچنا بھی عمل کا حصہ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ اور میں کیا کریں گے. زیادہ جب معمولاً ہم اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں یا اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم معمولاً اس میں سے پوائنٹس نکال رہے ہوتے ہیں کہیں اور کہنے کے لیے. آپ یہ مت کیجیے گا, وہ پوائنٹس آپ کو کہیں اور سے نصیب ہو جائیں یہ اچھی بات ہے. ابھی یہ سوچیے گا آپ نے کیا کرنا ہے. کم از کم اپنی زندگی میں کچھ جگہیں ایسی رکھیے گا جن کو آپ اس لیے نہ پڑھیں, اس لیے نہ سنیں کہ آپ نے کہیں اور دینا ہے. ہم لوگ کی عادت بن جاتی ہے نا یہ, کیونکہ ہم لوگ بولنا بہت زیادہ پڑتا ہے تو اس بولنے کے لیے بولے گا وہی جس کے پاس کچھ اور ہوگا تو وہ کچھ بولے گا. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ چینل سننا اور بولنا بن جاتا ہے, بیچ میں عمل بیچ سے نکل جاتا ہے. تو آپ اس غلطی میں مبتلا ہرگز مت ہوئیے گا. اپنے عمل کے لیے سوچے گا, اپنے عمل کے لیے پہلے مرحلے میں پلاننگ کیجیے گا. اسی میں آپ کی کامیاب تبلیغ بھی ہے, اسی میں آپ کی کامیاب تعلیم بھی ہے. اگر آپ عمل کر کے دل سے کوئی بات دوسروں تک پہنچائیں گے تو صاحبان دل تک پہنچ جائے گی. اس میں بھی جو صاحب دل نہیں ہوگا اس تک نہیں پہنچے گی اگر آپ نے دل سے بات کہی ہے, لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ صاحب دل تک پہنچ جائے گی اور آپ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. دوسرا پوائنٹ وہ حدیث ہے, معروف حدیث ہے جو اللہ کے رسول سے بھی منسوب ہے اور ان کے نواسے سے بھی منسوب ہے. فرمایا الفرصت تمر مر صحاب, فرمایا فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی ہے. الفرصت تمر مر صحاب, ہم اور آپ جب بھی کوئی موقع اپنے سامنے دیکھیں شیطان ہمیں یوں سمجھائے گا کہ یہ بار بار آئے گا, یہ دوبارہ بھی آئے گا. لیکن آپ اللہ کے رسول کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اچھا موقع اب نہیں معلوم دوبارہ کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا. الفرصت تمر مر صحاب, اور یہ بہت خوبصورت تعبیر امام معصوم نے ارشاد فرمائی کہ بادلوں کی تیزی سے. بادلوں کی تیزی آپ نے بہت ملاحظہ فرمائی ہوگی, تقریباً میرے خیال میں سارے بچے ایک کام کرتے ہیں اپنے بچپنے میں کہ وہ بادلوں کو ضرور دیکھتے ہیں. ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے, آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہے, اور بادلوں کو جب دیکھتا ہے تو اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اسپیڈ کا اندازہ نہیں ہوتا. جب وہ بہت دور سے آ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے بہت سلو ہے, لیکن جب وہ سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت تیزی سے نکلتا ہے. فرصت کو اس سے تشبیہ دینا بہت میننگ فل ہے. یعنی جب آپ فرصت کو دیکھیں گے جو آپ کی طرف آ رہی ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت سلو آ رہی ہے اور میرے پاس اس سے فائدہ اٹھانے کا بہت موقع ہوگا. لیکن جب یہ سر پہ پہنچتی ہے, جب موقع آتا ہے فائدہ اٹھانے کا, تو یہ بہت تیزی سے نکل جاتی ہے. تو ہم لوگ اپنے لڑکپن میں اپنی جوانی کو فرصت سمجھتے ہیں, اور اپنی جوانی میں اپنے ادھیڑ پن کو فرصت سمجھتے ہیں, اور اپنے ادھیڑ پن میں اپنے بڑھاپے کو فرصت سمجھتے ہیں. اور ہم لوگ اپنے طور پہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں تعلیم میں ہوں نا, جب میں تعلیم سے فارغ ہو جاؤں گا پھر میرے پاس بہت وقت ہوگا. اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ ابھی تو میں پروفیشنل لائف میں ہوں, جب میرا پروفیشنل کیریئر ذرا اسٹرانگ ہو جائے گا پھر میرے پاس بہت ٹائم ہوگا. اور جب پروفیشنل لائف کی پیک پر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی تو پیک ہے, ابھی تو میں کچھ ہل بھی نہیں سکتا ہوں, تھوڑا سا میں ریٹائرمنٹ کی طرف چلا جاؤں پھر میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا. اور جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ بات تو بہت صحیح ہے کہ ٹائم ہوتا ہے, صرف یہ کہ توانائی نہیں ہوتی, پھر انرجی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ جب میرے پاس انرجی تھی تو میں نے کیوں کچھ نہیں کیا, اب جب کہ میرے پاس طاقت اور توانائی ختم ہو گئی ہے. تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا الفرصت تمر مر صحاب. یہ ماہ رمضان پچھلے ماہ رمضان کی طرح بہت تیزی سے گزرے گا, اور آپ یقیناً احساس کر رہے ہوں گے کہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اور مختلف قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ہماری زندگی میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹائم کا ڈیفیسٹ بہت شدت سے آ رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ مسلسل ایک بمبارٹمنٹ کے اندر ہیں. یعنی پہلے اگر ایسا تھا کہ آپ دن میں ایک دفعہ اخبار پڑھتے تھے اور ایک ہی اخبار آتا تھا, معاملہ ختم ہو گیا تھا. پھر آپ کے پاس ایسا ہوا کہ ہر چند گھنٹے پر خبریں ٹی وی کے ذریعے سے آنے لگیں, اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہر گھنٹے پر خبریں آنے لگیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جو کسی بھی وقت ای میل یا میسیجز ریسیو کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کو فوراً دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ پرسنل ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ روایت اور زیادہ صادق آتی ہے کہ فرصت تمر مر صحاب. اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی اس مشغولیت کی بمبارٹمنٹ میں سے اپنے لیے وقت کیسے نکالیں گے, کیسے وقت نکالیں گے اس کام کے لیے جس کو چوتھے امام کے فرمان کے مطابق اللہم صل علی محمد آل محمد وآل محمد دعائے مکارم الاخلاق جو سیف سجادیہ کے اندر در حقیقت اور وفات الجنان کے اندر بھی موجود ہے, جس میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خدایا مجھے ایسے کاموں میں مشغول نہ فرمانا جس کے لیے تو نے مجھے خلق نہیں کیا ہے, جن کاموں کے لیے خلق کیا ہے ان میں مشغول کرنا. تو ہم لوگ ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم خلق نہیں ہوئے, ہماری خلقت اس سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے کہ وہ پس کاموں کے لیے خلق کیے جائیں, لیکن ہم ان میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے اپنی فرصت کو استعمال کریں گے اس تمام ہجوم کے اندر سے, اس تمام رش کے اندر سے وقت نکالیں گے ان کاموں کے لیے جن کے لیے میں اور آپ خلق کیے گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا کارنامہ بن جاتا ہے, آج کل یہی ایک کارنامہ. اب ان دو مقدمات کے ساتھ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر محنت کیسے کریں, اور ظاہر جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اپنے لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی 30-32 دن کا جو ٹائم ابھی باقی ہے, دو دن ماہ مبارک رمضان سے پہلے تقریباً اور یا 3 دن اور وہ 30 دن کے جو ماہ مبارک رمضان کے ہیں یا 29 دن, اور اس میں بہت ساری مشغولیتیں بھی ہیں, یہ ساری باتیں بھی ہیں, ان کے لیے ہم اور آپ کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں, کیسے سوچ سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پوائنٹس کی صورت میں کوشش کرتے ہیں, نمبر میں بیچ میں سے بھول جاؤں گا, آپ خود نمبر ڈالتے رہیے گا. پہلا پوائنٹ جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے, سب سے پہلا ایشو جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے, وہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کے 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو پہلا پوائنٹ عمل کے قابل سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کے جو 3 دن ہیں, جس کو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ 28, 29 اور اگر اللہ نے چاہا تو 30واں دن, آج 27 تھا, اور اب یہی دعا ہو سکتی ہے کہ 3 دن مل جائیں ہمیں, اگر آج کا اٹیمپٹ نہیں کر سکیں تو 28, 29, 30 ہمیں مل جائے. تو 3 دن جو ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے کے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں روزہ رکھنے کے لیے, اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے, یہاں سے ہماری بات شروع ہو سکتی ہے. دوسری بات جو شروع ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے کم از کم اہداف کیا ہیں, اور زیادہ سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے پھر کیا کیا اہداف ہوں گے, کم سے کم اہداف کیا ہیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھے ماہ مبارک رمضان کا کم سے کم ہدف کیا ہے, تو ہم کہیں گے کم سے کم ہدف جسمانی صحت ہے. کم از کم ہدف یہ ہے کہ انسان کے جسم کو ایک صحت ملے, جسم کو ایک بریک ملے, اور وہ اپنے جسم کو گویا ریفریش کر سکے, ایک اس کی سروس ہو سکے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور ہم سب کو معلوم ہے تقریباً اس وقت تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا کنزمپشن بڑھ جاتا ہے, قطعاً ہمارا کنزمپشن کم نہیں ہوتا. میرے خیال میں کل پرسوں کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجا, سوری کسی اور اپلیکیشن کے اوپر ایک میسج بھیجا, جس کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا, کارٹون ٹائپ کا تھا, جس میں ایک ماں نے پردہ کیا ہوا تھا اور وہ بچے کو لے کے چل رہی تھی, اور وہ کوئی سپر اسٹور سے نکل رہے تھے اور اس کی ٹرالی اوپر تک ابل رہی تھی, اور بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یعنی سوچا یہ گیا تھا کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے اور یہ ٹرالی جو ہے وہ اوپر تک ابل رہی ہے. تقریباً ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے ٹرالیز بھرنی پڑ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم از کم جسمانی صحت حاصل نہیں کر پائیں گے, اور میں کئی دفعہ اس بات کو اصرار کرتا ہوں کہ آپ انہیں 1-2 دنوں کے اندر ویٹ کر لیجیے گا, اور 30 روزے گزارنے کے بعد بھی ویٹ کر لیجیے گا. تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں بڑھا کم نہیں ہوگا, اگر بڑھا نہیں موسٹ پرابلی بڑھ جاتا ہے, کم قطعاً نہیں ہوگا. اچھا کیوں نہیں ہوتا ایسا, بہت سادہ سی وجہ ہے, پہلے آپ دن میں 3 دفعہ کھا رہے تھے, اب 4 دفعہ کھا رہے ہیں, اور پہلے کچھ کنٹرول کر کے کھا رہے تھے, بغیر کنٹرول کے کھا رہے ہیں. یہ جو جنگ ہو گئی ہے ہماری کھانے کے ساتھ کہ چونکہ کم ٹائم میں ملے گا تو میں زیادہ بھر کے کھا لوں گا, سب سے پہلا کام تو اس جنگ کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلا کام تو یہی کر لیجئے کہ بھئی آپ نے تصور یہ تھا, یعنی اللہ کے نزدیک جو ہم سے ہمیں پتا چلا اللہ کے دین کے اندر، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کنٹرول کو بڑھانا ہے، کنٹرول کو بڑھائیں گے تو ہمارے جسم کی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. پہلا کام تو یہی حاصل کرنا ہے، کم از کم یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم یہاں سے شروع کر لیں، عجیب بات یہ ہے کہ یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کا. یعنی اگر آپ مانوی ترقی چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، تب بھی یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. وہ جو ہمارے پاس روایت، مشہور معروف روایت ہے، عنوان بصری کی روایت، جس کے اندر امام کے صحابی امام تک پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے مانوی ترقی کیسے نصیب ہوگی. امام ایک چھوٹی سی نصیحت کرتے ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ طولانی نصیحت فرمائیں، اور امام کچھ پوائنٹس بتاتے ہیں. تو اس میں پہلے تین پوائنٹس کم از کم امام نے کھانے کے بارے میں بتائے تھے اور کہا کہ تم پیٹ بھر کے کبھی مت کھانا. اگر تمہیں مانوی ترقی چاہیے تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھانا. اچھا، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم سحری اور افطار کے اندر پیٹ بھرنے سے کم پہ روک ہی نہیں رہے معاملے کو، تو کون سی مانوی ترقی پھر؟ کہاں کی مانوی ترقی؟ وہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو مانوی ترقی چاہیے تو پیٹ نہیں بھرنا، اور ماہ مبارک رمضان میں مانوی ترقی چاہیے اور اس میں جو دو کھانے کی جگہ ہے وہاں پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں، کہاں سے ترقی ملے گی پھر؟ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ نہیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جسمانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے. اصلا کوئی تجربہ نہیں بتا رہا کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، قطعاً کمزور نہیں ہوں گے. لہذا پہلا کام تو یہ کر لیں، اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. اچھا، آپ لوگ ظاہر ہے اپنے گھروں کے انچارج بھی ہیں، کم سے کم کوکنگ کے انچارج تو ہیں ہی، باقیوں کے انچارج ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کوکنگ کے انچارج ہونے کے ناطے آپ کے گھر والوں کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ان کے تقاضے کچھ بھی ہوتے رہے، کہیں کم سے کم کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. تو تھوڑا سا مانیٹر کر لیں کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ تم اگر قبرستان جاؤ اور وہاں مرنے والوں کی اسلامک ڈیٹس لکھی ہوں تو زیادہ تر شوال میں مرتے ہیں لوگ، اور ماہ شوال میں مرتے اسی لیے ہیں کہ ماہ رمضان کا بدلہ بھی شوال سے نکالتے ہیں اور پھر وہاں پہ موتیں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کنٹرول کریں تھوڑا سا، اپنے اوپر بھی رحم کریں، ان پہ بھی رحم کریں، اور شیڈیول کچھ ایسا بنائیں کہ زندگی اچھی گزرے، کھائیں اچھا کھائیں لیکن مقدار میں کم کھائیں، مقدار میں کم کھائیں تاکہ صحت بھی رہے، آپ کی مانوی ترقی کے لیے موقع فراہم ہو جائے، اور آپ جو ہیں وہ کم از کم پہلا اسٹیپ صحیح لے لیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہ ہم بہت غلط لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آخر تک ماہ مبارک رمضان ہمیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتا. آپ نے یہ پہلا اسٹیپ صحیح لینا ہے، یہ تو کم از کم فائدہ ہو گیا. اسپرٹ کیا ہے ماہ مبارک رمضان کی؟ میں وہ لطیفہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا جو ماہ جو دبئی میں ایک دفعہ میں نے دیکھا، ایک میلے کے اوپر لکھا ہوا تھا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان، میلے کے اوپر لکھا ہوا تھا، میلے کا ایڈورٹیزمنٹ کا سلوگن تھا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان. صحیح، اسپرٹ کیا ہے ماہ مبارک رمضان کی؟ ایک ورڈ کے اندر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی تک جو مجھے دین اسلام کے اندر ایک لفظ سب سے امپورٹنٹ سمجھ میں آیا ہے دین اسلام میں آگے بڑھنے کے لیے، ماہ مبارک رمضان کی ٹرو اسپرٹ بھی وہی ہے، وہ ہے کنٹرول. یہ پہلا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے جو دین مبارک کے اندر ترقی حاصل کرنے کا اہم ترین لفظ سمجھ میں آیا ابھی تک مجھے، کنٹرول. پورے ماہ مبارک رمضان کے اندر شروع سے آخر تک جو چیز آپ کا ہدف بن جائے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اس کنٹرول کو آپ مختلف طریقوں سے امپلیمنٹ کریں گے، آپ اس کو مختلف طریقے سے عمل میں لے کر آئیں گے. پہلا کنٹرول جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ غذا کے سلسلے میں تھا، کہ غذا کے سلسلے میں آپ کنٹرول کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی کنٹرول کو جب آپ یہاں پہ حاصل کریں گے تو مختلف جگہوں پہ خود بخود نصیب ہوگا. کنٹرول کے سلسلے میں ایک کہنا چاہیے فلسفی ٹائپ کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو دنیا میں مسلمان غیر مسلمان سب قبول کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک ہمارے بینیفٹ میں ہے ایک چیز کنٹرول کے معاملے میں. کنٹرول ایسا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جتنا استعمال کرو ان کی عادت بڑھ جاتی ہے، ان کی ہیلتھ بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کی مثال روایات کے اندر نمکین پانی سے دی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے بلکہ اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری پیاس بجھ رہی ہے. تو نمکین پانی سے پیاس بجھانے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ انسان پیاسا رہے، کیونکہ اگر آپ نے نمکین پانی سے پیاس بجھائی تو آپ کی پیاس بڑھ جائے گی، اور اگر پہلے موت دو دن پہ آتی ہو تو اب موت ایک دن پہ آئے گی. تو نمکین پانی سے پیاس بجھانے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان پیاسا رہے. ہمارے اور آپ کے اندر اللہ نے ایک ترقی کے لیے خواہش ڈالی ہے. اگر ترقی کی اس خواہش کو ہم نے دنیا سے پورا کرنا ہے تو پھر پیاسا رہنا بہتر ہے, پھر پیاسا رہنا بہتر ہے, پھر بے دنیا رہنا بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے اگر آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تو دنیا حریص بناتی ہے اور یہ پیاس کبھی نہیں بجھنے دیتی, اس کی پیاس ہمیشہ بڑھتی ہے بالکل نمکین پانی کی طرح. تو آپ اپنے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے ایک فلسفے کے اوپر ذہن میں رکھیے گا. کنٹرول میں اچھی بات یہ ہے, اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کنٹرول امپلیمنٹ کریں تو آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا کنٹرول بڑھتا ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ نے پانی پینے کے لیے کنٹرول اپنے اوپر ایک لگا لیا ہے, اور وہ کنٹرول یہ ہے کہ آپ جب بھی پانی پئیں گے 3 گھونٹ میں پئیں گے, سیدھے ہاتھ سے پئیں گے, رات کو پئیں گے تو بیٹھ کے پئیں گے, آپ نے کچھ کنٹرول لگا لیے. یہ جو پانی کے معاملے میں آپ کنٹرول کریں گے, آپ کا اپنی باڈی کے اوپر اپنے وجود کے اوپر کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے, اس کا فائدہ آپ کو دوسری جگہوں پر خود بخود ہوگا, دوسری جگہوں پہ کنٹرول آپ کا خود بخود بڑھے گا. تو مثلا اگر آپ نماز کے لیے کنٹرول کریں گے کہ آپ ٹائم پہ نماز پڑھیں تو دوسری جگہوں میں ٹائم کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں کھانے پینے پہ کنٹرول کریں گے تو نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ کنٹرول کسی چیز کا نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, تو پھر کنٹرول اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور تیزی سے ختم ہوتا ہے. کنٹرول ایک عجیب فینومینا ہے, اگر آپ کنٹرول کرنا شروع کریں تو کنٹرول تیزی سے بڑھتا ہے, اور اگر کنٹرول لوز کرنا شروع کریں تو بہت تیزی سے لوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اسپرچل ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم کھانے کے معاملے میں کنٹرول کرنے کے بجائے کنٹرول لوز کر رہے ہیں. جب ہم کھانے کے معاملے میں کنٹرول لوز کرتے ہیں تو معنویات کے اندر ہمارا کنٹرول خود بخود اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم نعوذ باللہ تعالیٰ اس کامیابی سے دور رہ جاتے ہیں جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان دیا تھا. تو جو اسپرٹ بنے گی ماہ مبارک رمضان کی وہ یہ کہ آپ کنٹرول کریں گے, اس کنٹرول کو آپ کہاں سے امپلیمنٹ کریں گے, کھانے پینے سے شروع کریں گے, کھانے پینے سے شروع کریں گے اور کچھ چیزوں کے اوپر اپنے کنٹرول کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کریں گے. اگر آپ اپنے کنٹرول کو بڑھاتے چلے گئے آپ کی معنوی ترقی خود بخود آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا, آپ کنٹرول کو کھانے پینے میں تو میں نے عرض کر دیا, دوسری جگہوں پہ کنٹرول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کے لیے ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اتنی زندگی میں اور آپ گزار چکے ہیں, اتنی زندگی گزارنے والے ہیں, کوئی اچھا عمل ہے جس کی خواہش آپ کے دل میں ہو اور آپ نے نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا اچھا عمل جس کی خواہش آپ کے دل میں ہو کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا اور نہ کیا ہو؟ کیا آپ وہ کام ماہ مبارک رمضان میں شروع کر سکتے ہیں؟ یہاں سے آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہوگا. مثلا فرض فرمائیے آپ کے دل میں خواہش تھی کہ کاش, مثال کے طور پر دعائے ابو حمزہ شمالی سکون سے پڑھتے کبھی, چونکہ ہم لوگ شبوں میں پڑھتے ہیں, شبوں میں لوگ تیزی تیزی سے پڑھتے ہیں, مزہ نہیں آتا اس طرح سے. آپ مثال کے طور پر طے کر لیجئے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر میں کسی ایک عام رات میں جب تیزی نہ ہو, جلدی نہ ہو, دعائے ابو حمزہ کو سکون سے پڑھوں. ایسی اچھائیاں جس کو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ کریں لیکن ابھی تک کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملا ہے کسی بھی وجہ سے, اور اچھا یہ ہے کہ اس معاملے میں کسی عادت کا انتخاب کریں, کوئی ایسی اچھی عادت جو آپ ڈالنا چاہتے تھے اب تک نہیں ڈلی ہے, اس مہینے کو استعمال کر کے آپ ڈال لیں. 2-3 اچھی عادتیں آپ کی خدمت میں عبادتوں سے عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر فرض فرمائیں نماز غفیلہ نہیں پڑھتے تھے, چاہتے ہیں کہ عادت پڑ جائے, اس مہینے میں ڈال لیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے انسان کی زندگی میں عام انسان معجزہ دکھا سکتا ہے کیا, تو میں کہوں گا دکھا سکتا ہے اگر نماز کو پہلا پابندی سے پڑھ, یہاں تک بات جا سکتی ہے, عام انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے. یہ عجیب مولا کا تحفہ ہے ہمارے پاس, انتہائی مؤثر, انتہائی مستند. یعنی بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کے استناد پہ ہم شک کرتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں اس امید پہ کہ انشاءاللہ خدا پورا کرے گا. ہمارے پاس ایک روایت ہے, وہ روایت مستند ہے, اور اس مستند روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو میرے بارے میں یہ خبر ملے کہ میں نے کوئی ثواب کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام کر لے اور میں نے نہ کیا ہو, تب بھی میں قیامت کے دن وہ ثواب دلواؤں گا. صحیح, اللہ کے رسول نے فرمایا, اور یہ روایت مستند ہے ہمارے پاس. اللہ صلی علی محمد وعدل. البتہ اس میں عقل اور منطق کو بہرحال بیچ میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی یہ کہے میں نے سنا ہے فلاں اگر دعا پڑھو تو کسی کو قتل بھی کر دو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا, نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی شریعت توڑنے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمائیں گے. عقل اور منطق ہمارے پاس ساتھ رہنی چاہیے. مثلا جو صحیح مثال ہو سکتی ہے, مثلا فرض فرمائیں کوئی یہ سنے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی سورہ دہر کو, سورہ انسان کو ہر روز صبح پڑھے تو ثواب یہ ہے. اس نے کوئی روایت پڑھ لی اور بعد میں قیامت کے دن پتا چلا کہ روایت صحیح نہیں تھی, اس نے روایت پڑھی, روایت پہ عمل کیا اس امید پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, قیامت کے دن پتا چلا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں تھی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کیا ہے تو میں اس کو ثواب دلواؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن عقل و منطق, میں نے کہا عقل و منطق ساتھ رہنی چاہیے, کسی کا نقصان نہیں کروائے, دین خدا کو پامال کرنے کی کوئی بات نہ ہو, یہ ساری باتیں. تو کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جس میں شک ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہم اس روایت پر انحصار کرتے ہوئے اس روایت کو ٹائٹل دیتے ہیں مم بلاغا, جس کو جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں من بلاغا, لیکن ظاہر ہے جب عربی میں پڑھیں گے تو مم بلاغا کہیں گے. اس روایت کا ٹائٹل ہے مم بلاغا, یعنی جس تک کوئی بات پہنچے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور وہ عمل کرے تو میں ثواب دلاؤں گا. تو اگر روایت میں شک ہوتا ہے لیکن مم بلاغا کی روایت کو ساتھ لگاتے ہوئے ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا, نماز کو پہلا میں شک نہیں ہے, مستند ہے, یہ کوئی شک کی نماز نہیں ہے, یہ یقین کے ساتھ اہل بیت کی نماز ہے, اور اس کے اوپر اصرار ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اب کیوں محروم رہے ہیں اس بات سے؟ اور اب یہ دوسرا معاملہ بچکانا بات کی, بھائی دیر بھی کتنی لگنی ہے, 5 منٹ اس سے زیادہ تھوڑی لگنے, 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگیں, تو کیوں آپ اپنے آپ کو محروم کریں؟ اچھا, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قضا نہیں کرنی ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ جب آپ نے نہ پڑھی ہو. ہاں ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے انسان مغرب عشاء تھوڑی دیر سے پڑھ رہا ہے, تھوڑی دیر سے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی مغرب عشاء کے درمیان وہ فیلہ ضرور پڑھ لے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی جماعت کے اندر تھے, مغرب ہوئی فوراً جماعت عشاء کی شروع ہو گئی, اب آپ وہ فیلہ نہیں پڑھ سکے تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. کسی بھی طرح سے کریں آپ نے وہ فیلہ پڑھنی ضرور ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا وقت ہے, اگر یہ عادت آپ کی نہیں پڑی تھی آپ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیے اور یہ عادت اپنے اندر ایجاد فرما لیجیے. یا مثلا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ہر روز صبح کو مولا کی وہ زیارت پڑھیں گے جس کو ہم دعا عہد تعبیر کرتے ہیں, اب تک خدا نہ کرے نصیب نہیں ہوا تھا, اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا لیجیے, اس میں اپنی عادت بنا لیجیے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں اسے شروع کروں. یا اسی طرح بہت ساری عادتیں ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں, زیارت عاشورہ کی عادت کرنا چاہے کوئی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ماہ مبارک رمضان دوسرے پوائنٹ میں کنٹرول کے اعتبار سے آپ کو اس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ اپنا کنٹرول بڑھائیں کھانے پینے سے, اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کریں اچھے کاموں کو شروع کرنے کے لیے. اگر آپ ان دو میں اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا کنٹرول اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, آپ کی معنویات بڑھیں گی. کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنے میں تیسری جگہ جو بہت فائدہ دے سکتی ہے, جیسے ہم نے اچھے ثواب کے لیے کہا, اچھے کام کے لیے کہا, اس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. فرض فرمائیے آپ کو اور مجھے خدا توفیق دے, خدا ہم پہ رحم کرے, ہمیں اپنی خرابی پتہ چل جائے, یہ بڑی مصیبت کا کام ہے. ہم کتنا ہی متواضع کیوں نہ ہوں, ہم کتنا ہی منکسر المزاج کیوں نہ ہوں, بالآخر ایک انانیت ہمارے اندر ہوتی ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑتی, بہت مصیبت کا کام ہے. انسان اپنی ذات سے, اپنے نفس کی جڑوں سے دنیا پرستی نکال دے اور انانیت نکال دے, یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آیت اللہ دست غیب جیسے لوگ 40-40 سال محنت کرتے ہیں اس کے اوپر, سب کہیں جا کے کامیاب ہوتے ہیں, میرا اور آپ کا تو آپ حساب کتاب سمجھ لیں گے کیا ہے. ہماری وجود کی جڑوں میں اور بہت ساروں میں ظاہر میں بھی, ہم سمجھ رہے ہیں کہ جڑوں میں نہیں حتیٰ ظاہر تک, دنیا پرستی گھسی بھی ہوتی ہے, انانیت گھسی پڑی ہوتی ہے. اکثر ہم میں سے انسانوں کو وہ انانیت اور دنیا پرستی نظر نہیں آتی. اس کا ایک عجیب و غریب کیموفلاج ہے کہ ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آتا. اور ہمیں بہت سارے گناہ جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ نظر آ جاتے ہیں. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, وہ نظر آ جائے گا, آرام سے نظر آ جائے گا, بھی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا فوراً سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ جو اخلاقی گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق در حقیقت عقائد میں شک سے ہے, اگر انسان عقائد میں مضبوط ہو تو اخلاقی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا, یہ اخلاقی گناہ یہ نظر نہیں آتے. فقہی گناہ نظر آتے ہیں, اخلاقی گناہ نظر نہیں آتے. مثلا کوئی انسان جھوٹ بولے گا تو معلوم ہے دو چار کی طرح جھوٹ بول رہا ہے, پتہ چل جائے گا. لیکن دنیا پرستی کرے, انانیت دکھائے, شاید دوسروں کو تو نظر آ جائے گا, اپنے آپ کو نظر نہیں آتا. ایک اور ہمارے ساتھ مشکل ہے, ہمارے معاشرے میں نصیحت کرنے والے شاید مذاق میں کہوں گا مر گئے, نہیں ملتے نصیحت کرنے والے, نہیں ملتے جن کی نصیحت پر اعتماد بھی ہو. یہاں اس کی نصیحت پہ اعتماد ہو, البتہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی معاشرے کے اندر نصیحت کرنے والے مر جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ ہوں گے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مر گئے جیسے. لیکن نصیحت کرنے والے کم ہو گئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح کا عمل تقریباً پھنس گیا ہے, جیسے رک گیا ہے, نصیحت کرنے والے نہیں رہے. اور نصیحت نہ سنے انسان, کوئی انسان بے نیاز نہیں ہے نصیحت سے. ہمارے پاس روایت موجود ہے معصوم کی, فرمایا کوئی انسان نصیحت کرنے والے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. لہذا آپ یقین فرمائیے, مراجع تقلید بھی بعض اوقات کسی کے پاس نصیحت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ معصوم تو نہیں ہے نا, کتنا ہی بڑا منزلت ہو, مرتبہ ہو. تو مشہور معروف تھا آیت اللہ احمدی میانجی سے, ایک آیت اللہ احمدی میانجی قوم کا ایک بازار تھا, وہ دینداری کے اعتبار سے عجیب جگہ تھی, وہاں مسجد تھی ان کی, وہاں پہ درس اخلاق فرماتے تھے. اس میں مراجع تقلید آتے تھے, یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک جلسے کے اندر شاید 3 مراجع تقلید بیٹھے ہوئے تھے. تو ہر آدمی کو نصیحت کرنے والا چاہیے, اور نصیحت کرنے والے کم رہ گئے, یا وہ جو نصیحت کرنے والے ہیں ان پر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا کسی بھی وجہ سے. اب کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کون یہ بتائے کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں, کچھ سمجھانے والا نہیں ہمیں کہ بھئی ہم غلط کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ خود ایک غلطی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. لیکن اس لیے اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, معاشرے کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ انسان غلطی کیا کر رہا ہے, تو اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری غلطی کیا ہے, تو یہ خوش نصیب آدمی ہے. اس کو چاہیے سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائے کہ مجھے غلطی پتہ چل گئی, اس کے بعد اس غلطی سے لڑنا شروع کر دے کہ بھائی کنفرم یہ میری غلطی ہے, مجھے لڑنا ہے. آپ کپڑے کے معاملے میں یہ کر سکتے ہیں کہ کپڑے پہ داغ دھبا ہو, کچھ عرصے تک استعمال کرنے کے بعد اگر داغ دھبا آ جائے اس کپڑے کو ڈسکارڈ کر دیں, اس کپڑے کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن مطمئن رہیے گا, جتنا بھی آپ کا اطمینان آپ کے دل تک آ سکے, آپ کی اور میری روح پر جو دھبے ہیں یہ مٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, انہوں نے مٹنا ہے. کس طرح مٹنا ہے؟ یا تو ہم نے دنیا میں مٹا لیا اپنی محنت کر کے, یا یہ برزخ میں مٹیں گے پٹ پٹ کے, یا یہ آخرت میں مٹیں گے جل جل کے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی دھبے ہماری روح پر ہیں ان سب نے صحیح ہونا ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وہ جملہ موجود ہے آئے کریمہ کی صورت میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب نے خدا کی طرف پلٹنا ہے, تو آپ یہ جان رکھیے کہ ہم سب نے نجس اور ناپاک خدا کی طرف نہیں پلٹنا ہے, ہم نے پاک و صاف ہو کر خدا کی طرف پلٹنا ہے. اور اگر یہاں پاک و صاف نہیں ہوئے, آگے پاک و صاف ہونا ہے, صرف ایک آسانی ہے, یہاں پاک و صاف اپنے ارادے سے ہوں گے کم محنت سے ہو جائیں گے، وہاں پاک و صاف سزا کی صورت میں ہوں گے اور پھر اللہ کے نظام کے ذریعے سے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان اچھا موقع ہے، اگر آپ کو اپنی برائی نہیں پتا ہے تو جستجو کریں گے برائی پتا چل جائے، اگر برائی پتا ہے تو برائی سے لڑنا شروع کر دیں. اپنے اوپر یہ ظلم مت کیجیے گا کہ اس کو قبر کے لیے اٹھا کے رکھ لیں، شیطان ہمیشہ یہی سمجھائے گا اسے قبر کے لیے رکھ لو، آگے لے چلو، یہ وہ بوجھ نہیں ہے جو آگے بڑھایا جا سکے، اس کو یہیں پہ نمٹنا ہے. تو آپ، میں اتنا اصرار اس بات پہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے آپ سے عرض کروں گا مجھے بھی شرم آئے گی کہ مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں کہ بالآخر یہ بوجھ آگے لے جانے والے نہیں ہیں، یہ بوجھ یہیں نپٹانے والے ہیں، ان کے اوپر یہیں محنت ہونی ہے. تو اگر مثال کے طور پر خدا نے مجھے توفیق دی اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نفس پرست انسان ہوں، یا مثلا میں دنیا پرست انسان ہوں، میرے اندر ایک انانیت ہے، میرے اندر ایک تکبر ہے، میرے اندر ایک برائی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آخرت پہ مت اٹھاؤں، اس پہ برزخ پہ مت رکھوں، اس کو یہیں نپٹا لوں. اس کے لیے آپ اپنے نفس سے کچھ نہ کچھ جدوجہد شروع کر دیں. شاید بہت ساری بیماریوں کا ایک عجیب علاج ہے، سب کے لیے مشکل ہے، ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے، بہت عجیب علاج ہے، اور وہ ہے خاموشی. یہ بہت عجیب علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا، نفس پرستی کا، انانیت کا، بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت اچھا علاج خاموشی ہے. خاص کر ایسی جگہ پہ خاموشی جہاں آپ چیلنج کیے جا رہے ہیں، آپ خاموش ہو جائیے. کسی چیلنج کو دنیا کی وجہ سے برداشت مت کیجیے گا، کبھی کسی چیلنج کو دنیا کی خاطر مت اٹھائیں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، سامنے والے نے بھی کوئی کام کرنا ہے، اس کی ذات سے نہیں وہی فائدہ ہوگا جو آپ کی ذات سے ہوگا، نہایت یہ کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس چیلنج کو اپنے اوپر مت لیں، دوسرے کے حوالے کریں، دنیا کی خاطر کوئی چیلنج مت لیں. بدقسمتی سے ہم لوگ بہت سارے چیلنجز دنیا کی خاطر لیتے ہیں آخرت کا بہانہ کر کے، اللہ کے نام پر. تو اس سے کہیں لڑنے کی کوشش کر لیں. خاموشی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. یعنی مثال کے طور پر بہت سادہ سی جو میں مثال ابھی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس کو اگر آپ کہیں تو آپ کی شخصیت بہت مانی جائے گی یہاں پر. کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہاں کوشش کریں خاموش رہ جائیے تاکہ آپ کو یہ جو اپنی شخصیت منوانے کا موقع مل رہا ہے اس کو آپ استعمال مت کریں. اچھا آپ کہیں گے اگر وہ لوگ باطل پہ چل رہے ہیں اور میں بولوں تو حق پہ آ جائیں گے، تو کیا میں نہ بولوں تو پھر وہ باطل پہ چلے جائیں گے؟ ایسے موقع پر کوشش کریں کوئی یہ حق کی بات کسی اور کی زبان سے جاری ہو جائے. ضروری ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے جاری ہو، یہ حق کی بات کسی اور کو سمجھا دیں. یا مثال کے طور پر یہی بات آپ کو کہنی ہے، علامہ طباطبائی بہت متواضع انسان تھے، علامہ طباطبائی منفرد علماء میں سے ایک ہیں، وہ عجیب و غریب مقام تھا ان کا. تفسیر المیزان اردو میں ساری جلدیں ترجمہ نہیں ہوئی ہیں، تھوڑی سی ترجمہ ہوئی، میرے خیال میں ایک یا دو جلد فقط ترجمہ ہوئی ہے. تو لوگ علامہ طباطبائی کے مقام اور منزلت کو علمی اعتبار سے شاید نہیں پہچان پا رہے یہاں پر. علامہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے مصنف تھے، تفسیر المیزان اس پائے کی تفسیر ہے جس کے لیے شہید مطاری فرماتے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھی گئی. اور اس تفسیر میں انہوں نے بہت ساری باتیں بہت یونیک کہی ہیں، یعنی بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو دوسروں نے نہیں کہی ہیں، لیکن ایک جگہ بھی علامہ طباطبائی نے ایسے نہیں کہا کہ لگے جیسے انہوں نے پہلی دفعہ کہا. نہیں، ہمیشہ متوازنہ منکسرانہ انداز ہے ان کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب کو بیان کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ رہ جاتا ہے، لیکن دوسرے عالم نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے، پھر اس کے اندر بتائیں گے اس میں یہ پرابلم ہے، انہوں نے بات جو کہی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جب آخری بات اپنی کرنے لگتے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کہی ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں دکھاتے جیسے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو آج تک کسی نے نہیں کہی ہے. تو وہ اس طرح سے کہیں گے کہ یہ، لیکن وہ بات جو فنا عالم نے کہی ہے اگر اسی کو ہم قبول کریں اور اس میں ذرا سی تبدیلی کر لیں تو پھر بات صحیح ہے. صحیح ہے، نہیں کہہ رہے میں نے ایجاد کیا ہے. ہمیشہ کیا کہتے ہیں, فنا عالم کی بات صحیح ہے, ذرا سی اگر یہ تبدیلی اس کے اندر کر لی جائے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ بات یونیک ہوتی ہے, نئی بات ہوتی ہے. یہ ان کا توازو ہے, ان کی انکساری ہے. اچھا آپ خود تصور فرمائیں, ہم میں یہ انکساری ہے کیا؟ ہم جہاں کہیں دوسرے کی بھی بات بتانے لگتے ہیں تو نہیں بتاتے دوسرے سے ہم نے سیکھی ہے, ہم کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہے. اب یہ وہی جو آپ کی سمجھ میں آیا یہ وہی تھوڑی اتری ہے, آپ نے بھی کہیں سے سیکھا ہے نا. آپ اس کے اوپر اصرار فرمائیے گا, اب جتنی باتیں بیان فرمائیں کوشش کریں یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا, اور آپ دیکھیں گے آپ کے نفس کے لیے بعض اوقات اس کو بتانا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے جس سے سیکھا وہ آپ کی کلاس فیلو ہے. آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اچھی بات ہے نا میں نے اپنی کلاس فیلو سے سیکھی ہے یا اپنے جونیئر سے سیکھی ہے. آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا, یہ میرے لیے بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن آپ اس کی پریکٹس کر لیں کہ یا تو آپ خاموش رہیں دوسروں کو آگے بڑھنے دیجیے, یا اگر آپ سمجھ رہے ہیں حق اور باطل کا معاملہ ہے تو آپ اپنی بات کہیں دوسرے کے ریفرنس میں کہیں, یہ بتا کر کہیں آپ نے کہاں سے سیکھا. اور حتی الامکان کوشش کریں اس کو کوئی بڑی بات مت دکھائیں کہ آپ نے کوئی بڑی بات کہی ہے, حتی الامکان کوشش کریں اس طرح سے بیان کریں جس طرح سے لگے کہ یہ بات سب کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں, یا مثلا یہ باتیں اور جگہوں کے اوپر بہت دفعہ ہوئی نہیں ہیں. اب اس کے انداز کو آپ خود طے کر لیں گے کس طرح سے کرنا چاہیے. لیکن جو اس کنٹرول کے چیپٹر میں آخری بات میں نے آپ کی کہی, میرے ذہن سے نمبر نکل جاتا ہے اس سے میں نہیں کہوں گا تیسری یا چوتھی بات, وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنی کسی برائی سے لڑنے کا, اور برائیوں میں سے اہم ترین برائیاں نفس پرستی اور دنیا پرستی ہے. اس نفس پرستی اور دنیا پرستی سے لڑنے میں علاجوں میں سے ایک علاج خاموشی ہے. آپ حتی الامکان خاموشی اختیار فرمائیے, اور اگر خاموشی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں بولنے کی طریقے میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ بولنے کا انداز کیا سمجھ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی زندگی آسان ہوگی. اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل ہے, ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر وہ لوگ جن کو ابھی اتنا زیادہ قبول نہیں کیا گیا ہے, ان لوگوں کے سامنے یہ ایشو آتا ہے کہ اگر ہم اظہار نہ کریں اپنی طاقت کا اور اپنی صلاحیت کا تو لوگ مانتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب ایشو ہے. مثلا جو لوگ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں یا دین کے علاوہ بھی جو کام کر رہے ہیں, وہ دو گروپ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کی کیلیبر کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, مان چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ لوگ ایک کیلیبر کے اوپر ہیں. اچھا کچھ گروپ وہ ہے جس کو ابھی نہیں مانا گیا ہے, شاید اس کے اندر صلاحیتیں بے انتہا ہیں لیکن اسے ابھی نہیں مانا گیا ہے. وہ جس کی صلاحیت کو مان لیا گیا ہے, اب اس کو اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے؟ نہیں, اسے کیا ضرورت ہے, پہلے سے مان لیا ہے. شیطان اس کو بھی برگلاتا ہے کہ نہیں پھر تم بھی اظہار کرو, اس کو گراؤنڈ بھی مل جاتا ہے, لوگ ویسے اس کے معتقد ہوتے ہیں, وہ چار باتیں اور کہتا ہے تاکہ لوگ اور معتقد ہو جائیں. یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوئی, پہلے سے آپ کو مان لیا گیا ہے, اب آپ کو کیا ضرورت ہے بلا جمے آپ نفس پرستی کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اچھا ایک کیٹیگری وہ ہے جس کی صلاحیتوں کو ابھی نہیں مانا گیا ہے, صحیح ہے, اس کے سامنے شیطان یہ کہتا ہے جب تک بولو گے نہیں تمہیں لوگ پہچانیں گے کیسے, تو بولو ذرا کچھ دکھاؤ اپنی صلاحیت, بتاؤ یہ فلاں نے یہ غلطی کی فلاں نے یہ غلطی کی, دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں نئی بات ہے, اس طرح کی بات شیطان سمجھاتا ہے. اس سے لڑنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں ہمیشہ وہ آئے کریمہ رکھیے گا, اس کو اپنے ذہن میں چھپا دیں کہیں پہ, چھاپ دیں کہ رہ جائے. ان العزت للہ جميعا, عزت بس اللہ کے پاس ہے, ساری کی ساری عزت, عزت خدا کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان العزة لله وللمؤمنين وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے, اور منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے. آپ اس بات کو سمجھ لیں, عزت دینے والا خدا ہے اور عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. ہم میں سے کس کو عزت نہیں چاہیے؟ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے. دنیا نہیں چاہیے کیا مطلب؟ یعنی دولت نہیں چاہیے. ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جو کہیں مجھے دولت نہیں چاہیے, ممکن ہے کچھ لوگ ہوں جو کہیں مجھے شہرت نہیں چاہیے. لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, عزت بھی نہیں چاہیے؟ اب عزت سب کچھ چاہیے, इज्जत वो चीज है जो सबको चाहिए, चाहे दौलत ना मिले शोहरत ना मिले लेकिन कम से कम इज्जत एहतराम तो मिले कम से कम। इस बात को जहन में रखें इज्जत अल्लाह के पास है, आप क्यों शैतान के हाथों इज्जत देना चाहेंगे? शैतान इज्जत नहीं देगा, शैतान बुराई देगा, आपको किसी ऐसी जगह पे मशहूर करा देगा जहां से बदनामी आएगी। और वो कानून जहन में रखिएगा, मैं उसको बहुत दोहराता हूँ लिहाजा मजीद नहीं दोहराऊंगा, अक्सर बातों को दोहराना पड़ता है, वो ये है कि यानी अपने खातिर दोहराना पड़ता है कि आप अल्लाह की खातिर किसी चीज को पामाल करेंगे वहां से बेइज्जती आएगी। अल्लाह की खातिर सॉरी थोड़ा सा इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं जुमला तेजी में गलत दोहरा गया, गलत बोल गया। अल्लाह के मुकाबले में यानी खुदा का हुक्म था, उसका मुकाबला उसके मुकाबले में खिलाफ में गए और खिलाफ में जाकर किसी चीज को आपने ले लिया, अब यहां से बेइज्जती आएगी। अल्लाह की इताअत में किसी चीज को पामाल करेंगे यानी खुदा ने मुताल ने कहा इसे छोड़ दो, आपने छोड़ दिया, खुदा वो चीज आपको दिलवा देगा, उससे बेहतर भी दिलवाएगा। ये एक अजीब उसूल है, जब भी खुद कभी खुदा के मुकाबले में आएंगे बेइज्जती आएगी, इज्जत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इज्जत खुदा के पास है। अगर खुदा का मुकाबला कर लिया आपने नाउज बिल्ला ताला मैंने और आपने, तो फिर कहां से इज्जत मिल सकती है? तो इज्जत खुदा के हाथ में है। अगर आपका वो स्टेज है जब अल्लाह ने लोगों ने आपकी सलाहियत को अभी नहीं माना है, तो आप गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करें। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देने वाला खुदा मुताल है, वो आपको इज्जत दिलवाएगा अगर इज्जत मिलना आपका हक होगा। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स हुए, एक दो पॉइंट्स और समझ में आते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कुछ आपके लिए क्वेश्चन आंसर का कोई चैप्टर रह जाए ताकि आप कोई बात करना चाहें तो वो कर लें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद चीजों के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके ऊपर काम करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। यानी अगर आप दीन इस्लाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कोई तरक्की का दरवाजा खोलना चाहते हैं, माशरे के अंदर खिदमत करना चाहते हैं, दीन के नाम पर कुछ मेहनत करना चाहते हैं, चंद कामों को करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उन कामों में से एक काम यह है कि अपनी जिंदगी को मसनूई कामयाबियों में मत फंसाएं, मसनूयात में मत फंसाएं। यानी मिसाल के तौर पर ऐसी चीजों का इजहार करें जो मुझमें और आप में नहीं है, ये मसनूई कामयाबी है। इस मसनूई कामयाबी के अंदर अपने आप को मुब्तला मत करें। सही मीनिंग्स में ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। जो नहीं है उसका इजहार करूं कि मेरे पास है, ये मुनाफिकत है। इंसान को नहीं करना है ये चैप्टर खुदा नमसान ने बंद किया हुआ है हमारे लिए। तो बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोग इस मुनाफिकत में फंसने पर मजबूर हुए हुए बाज़ औक़ात। अपने तौर पर हम अपने आप को माफ कर रहे हैं ये कह के कि हम मजबूर हो गए इसमें फंसने पर, कोई मजबूरी नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है। मुनाफिकत ना आने दें, आप जितना हैं उतने का भी इजहार ना फरमाएं, लेकिन उससे बढ़कर का तो कतन इजहार मत करें। जो नहीं है वो क्यों दिखा रहे हैं? जितनी इबादत गुजार नहीं है उससे बढ़ के क्यों दिखा रहे हैं? जितना है वो भी दिखाएं तो रियाकारी है, और जो नहीं है वो दिखाएं तो वो तो मुनाफिकत है, असलन वो गलत है बिल्कुल। तो आप क्यों अपने आप को मुब्तला करेंगे इसके अंदर? अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए और अपने इजहार को कम से कम करते चले जाइए, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। मैं हमेशा इस बात को अर्ज करता हूं कि एक गाड़ी के ऊपर, एक इंजन के ऊपर दो गाड़ियां नहीं चल सकती है, और अगर आप एक रूह के ऊपर दो शख्सियतें चलाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक अंदर और एक बाहर, ये मत करें, आपके लिए मुसीबत है ये। दूसरी बात जो मुझे बहुत तजर्बे से समझ में आती है, थोड़ा बहुत जो हमने यहाँ पे तजर्बा कर लिया उससे समझ में आती है कि जो माशरे के अंदर हमारा असर रसूख, हमारा मतलब वो लोग जो दीन के नाम से मशहूर हैं या दीन के नाम पे काम करना चाहते हैं, उनके तरक्की में, उनकी रुका उनकी मजीद कामयाबी में एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। हम लोग किसी भी बहाने से बुनियादी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई बहाना हमारे जहन में आता है, کوئی عذر ہمارے ذہن میں آتا ہے، عذر نہیں ہوتا، اسے بہانہ ہوتا ہے، اس بہانے کو عذر بناتے ہیں، کچھ تعزیل کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس مصیبت سے اپنے آپ کو کسی طرح نکال لیں. بنیادی اصول سے میرا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کو سچ بولنا ہے. آیا دین اسلام میں جھوٹ کہیں بنیادی طور پہ تو الاؤ نہیں ہے. کوئی جھوٹ ہوگا جس کے اندر قتل نفس ملوث ہوگا کہ اگر آپ نے سچ بول دیا تو قتل ہو جائے گا کوئی بندہ، کسی کی نفس کی پامالی ہو جائے گی، اس کے لیے امیر المومنین فرمایا توریہ کر لو، کسی کی جان بچانے کے لیے. آپ اپنی زبان سے جھوٹ کیسے جاری ہونے دیں؟ اس کے لیے کوئی عذر قابل قبول عذر نہیں ہے، اسے بہانہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے. یا مثال کے طور پر دین اسلام کے اندر وعدے کی وفا ایک چیپٹر ہے، اس کے بغیر کوئی دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ وعدے کی وفا کو اہمیت نہ دیں کسی بھی عذر کسی بھی بہانے سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دین کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہماری جو پاکستان میں مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، بہت ساری جگہوں پہ اور بھی ہے، ہمارے بھی یہ مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی کچھ فروعات ہیں جو اصول سے آگے بڑھ گئے اور کچھ اصول ہیں جو فروع سے بھی کم اہمیت ہو گئے. وہ اصول جو فروع سے بھی کم اہمیت ہو گئے ان میں سے ایک سچ ہے، یہ اصل اسلامی ہے، اصل دین ہے، یہ فروع سے بھی کم ہو گیا ہے. وعدے کی وفا ہے، امانت داری ہے، عہد و پیمان ہے. کتنے آپ نے حلف برداری کی تقاریب دیکھی ہوں گی، آپ نے یقین اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی نا حلف برداری کی تقاریب، جس میں ہم ایک پیپر لیتے ہیں کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں یا مثلا فلاں بنت فلاں فلاں فلاں، یہ میں اس پر امام وقت کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں یا کہتی ہوں، اور فلاں فلاں یہ سب کام کیے. آپ نے حلف برداری کی تقاریب دیکھی نا اپنی زندگی کے اندر؟ یہ عہد نہیں ہے، یہ عہد ہے، یہ پیمان ہے. اچھا اس کو توڑنا لوگوں کے لیے مشکل ہے کیا؟ کھڑے کھڑے توڑ دیں گے؟ آپ کتنی دفعہ دیکھیں گے کوئی ایک آدمی کسی تنظیم کے لیے کسی ادارے کے لیے ایک عہد اٹھاتا ہے، اس میں لکھا ہوگا میں اس کے قوانین کی پاسداری کروں گا. اچھا اس سے کوئی پوچھے تم نے پڑھا ہے اس کے قوانین کیا ہیں؟ نہیں، کہتے بعد میں پڑھ لوں گا. تم نے بغیر پڑھے یہ وعدہ کیسے کیا کہ اس کی پاسداری کروں گا؟ اچھا مثال کے طور پر فرض کر لیجیے اس کی قوانین میں لکھا ہے ہر 3 مہینے پر میٹنگ میں شرکت کروں گا، عہد اٹھا لیتا ہے ہاں کروں گا پاسداری کروں گا، کرے گا شرکت؟ پہلے سے سوچے بیٹھا ہے کہ نہیں موقع ملا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. عہد کیوں اٹھایا پھر؟ وعدہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے دین ترقی نہیں کرے گا. بھئی آپ یہ اصل اسلامی ہے، اصل دینداری دیانتداری اسی کے اوپر ہے کہ بھئی آپ وعدے کی وفا کریں گے. مثلا کسی نے روایت میں مجھے یاد آتا ہے پوچھا کہ بھئی جو اللہ کی جو وعدے کی وفا نہیں کرے گا، فرمایا اس کا دین نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد و پیمان نہیں ہے، جس کے پاس عہد و پیمان کی وفاداری نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے. تو پوچھا کہ بھئی یہ کیوں؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا دین نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، نماز نہیں پڑھتا تب بھی دین باقی رہ سکتا ہے، لیکن عہد و پیمان کی وفاداری نہ کرے اس کا دین نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جو بندوں کے ساتھ عہد و پیمان پورا نہیں کر رہا وہ خدا کے ساتھ وعدے کیسے پورے کرے گا؟ جب آپ ممکن ہے یہ کہیں گے نہیں خدا تو بڑا ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ وعدے کو پورا کرے گا. نہیں، وہاں مشکل ہے، بندے کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا، بندہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وعدہ پورا کروانے کے لیے. خدا کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا سامنے نہیں کھڑا ہوتا، خدا کہتا ہے میں قیامت کے دن پوچھوں گا. تو یہ سمجھتا ہے مجھے رسی ڈھیلی مل گئی ہے، لہذا بندوں کے ساتھ تو شاید وعدہ وفا کر لے، اللہ کے ساتھ نہیں کرے گا، چونکہ اللہ سامنے آ کے نہیں پوچھے گا کہ تم نے وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا، بندہ تو سامنے کھڑا ہو کے پوچھے گا. تو اگر کوئی بندوں کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو قطعاً نہیں کرے گا، پھر یہ کیسے کرے گا؟ پھر یہ اب آپ کو اور ہمیں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کبھی عہد اٹھائیں، کوئی حلف اٹھائیں، کم سے کم یہ سوچ کر اٹھائیں آپ نے پورا کرنا ہے اسے. اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں دین ترقی نہیں کرے گا. ہم لوگ مشکل میں مبتلا رہیں گے. اور جس دن یہ حاصل ہو گیا کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے کہیں وعدہ کر لیا ہے تو وہ پورا ہو جائے گا, پھر آدھی سے زیادہ مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیں جو بڑا کام بن جاتا ہے بعد میں, وہ ایک اپنے وعدے کی وفا کریں, اپنے عہد پیمان کو اہمیت دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہونا چاہیے. اچھا, اس کا ماہ مبارک رمضان سے کیا تعلق ہے؟ بہت آسان ہے, آپ اپنے اوپر یہ گرفت کرنا شروع کر دیں. 30 دن کے اندر کتنے وعدے کیے ہیں, 30 دن میں پورے کیے یا نہیں کیے, یہیں سے شروع کرنا. مثلا فرض فرمائیے پہلی ماہ مبارک رمضان آئی, اگر آپ بہت منظم ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈائری وغیرہ بھی ہوتی ہے اور آپ دن کا کہیں لکھنے کے موڈ میں بھی ہیں, یا نہیں بھی ہوتی ڈائری, آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے, پہلی مبارک رمضان نوٹ کیجیے آپ نے پورے دن میں کتنے وعدے کیے ہیں, لکھنے میں نے یہ وعدے کیے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ پر گرفت کریں یہ وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. حتیٰ جو وعدے آپ نے بچوں سے کیے ہیں, بہترین جگہ جو خدا سے وعدے کے مثال میں پیش کی جا سکتی ہے وہ بچوں سے کیے ہوئے وعدے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے پرنسپل سے ایک وعدہ کریں اور پورا نہ کریں, آپ باہر ہیں, پھر آپ کو پکڑ لے گا, باہر کر لے گا. آپ اپنے باس سے ایک وعدہ کریں پورا نہ کریں, آپ کی تنخواہ کم کرے گا. اگر آپ نے بچے سے ایک وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا, وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں, زیادہ زیادہ کیا کہ ہم آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ کے پاس ہے کہ آپ ایک تھپڑ مار دیجیے, کہہ دیجیے آپ پوری نہیں کر رہے, ختم. آپ کہہ دیجیے جاؤ نہیں کر رہے, طاقت ہے نا آپ کے پاس. اس کا مقابلہ رکھیے گا خدا سے وعدے پر. آپ بچوں سے کیے وعدے کو پورا کر رہے ہیں کیا؟ اچھا, آپ کہیں گے ہاں مسلسل کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا بہت آسان کام یہ ہوتا ہے, کسی تھرڈ پرسن کو اپنے بچوں کے پاس بھیجیے گا اور اس سے پوچھوائیے گا کہ ماما جو وعدے کرتی ہیں پورا کرتی ہیں کیا. وہ سچائی میں بتائے گا, البتہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے بھیجا, ورنہ وہ بھی مکاری دکھا دے گا, وہ بھی سیاست دکھا دے گا پھر, کیونکہ ہم نے بچوں کو سیاست سکھائی ہوتی ہے نا, مکاری ہم نے بچوں کو سکھائی ہوتی ہے, بےچارے سیکھ کے نہیں آتے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر ٹریننگ سینٹرز کھولے ہوئے مکاری سکھانے کے, اس میں بچوں کو مکاریاں سکھاتے ہیں, کیا کہنا ہے, کیا نہیں کہنا ہے, کس سے کہنا ہے, کس سے نہیں کہنا ہے, وہ بچے ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اس سے ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ وعدے کو وفا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اپنے بارے میں ان سے ججمنٹ کروائیں. اچھا, بہت دفعہ ایسا ہوگا ہم بھول جائیں گے دماغ میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں لکھ لیں, کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں لکھنا شروع کر دیں آپ نے کسی وعدہ کیا ہے نہیں کیا, جو وعدے کیے ہیں پورے کیے ہیں نہیں کیے. انسان وعدہ نہ کرے پھر جو اس نے پورا نہیں کرنا. اچھا, آپ ممکن ہے سوچیں میں اتنا منٹ اس کے اوپر لیے کیوں لیے, مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے جب تک یہ پورا نہیں ہوگا ہماری دینداری آگے نہیں بڑھے گی. ہم معاشرے میں اگر میں کہوں کہ حقیر ہوتے رہیں گے, ہم حقیر ہوتے رہیں گے. معاشرے میں عزت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں وعدے کو وفا کرنا پڑے گا. یہ دنیا کا راستہ ہے, یہی آخرت کا بھی راستہ ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اوپر گرفت کر لیں جو آپ وعدے کر رہے ہیں, خاص کر ان انسانوں سے جو کمزور انسان ہیں, جو آپ کے مقابلے میں کہیں حساب کتاب نہیں لے سکتے, ان وعدوں کو آپ پورا کرنا شروع کر دیجئے. اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیونٹ کوئی سوال ہو, فقہی مسائل مت پوچھے گا, اس جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے ریلیونٹ کچھ مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے, اس سے مربوط کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, تو اس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جو چند منٹس ہمارے پاس ہیں اس میں اس کا کوئی جواب دے سکوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل. جی فرمائیے گا. دوسرا سوال کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ شاید میں دوسرے سوال پہ زیادہ توجہ دے گیا, لہذا میں دوسرا پہلے جواب دے دیتا ہوں, پھر میں پہلے پہ آ جاتا ہوں. صحیح, یہاں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے عبادات کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, کیا ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہے؟ ایکچولی اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک عمومی حسن ظن ہے جو وہ رکھے تو اچھائی پھیلے گی, کوئی غلطی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر اس نے ظن رکھا ہے کہ چونکہ آپ دینی طالبہ ہیں, آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں, آپ انشاءاللہ نماز شب بھی پڑھتی ہوں گی, آپ انشاءاللہ قرآن کریم بھی روزانہ پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ ایک عمومی اس نے ظن ہے, اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی معاشرے کے اندر. ایک دفعہ اس نے سوچ دیا چونکہ آپ دینی طالبہ ہیں, آپ منجلس پڑھتے ہیں تو لوگ مصائب پہ بہت روتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ امام زمانہ سے بھی ملتی ہوں گی, اس سے مسائل آ سکتے ہیں. اس قسم کے اس نے ظن کا فوراً مقابلہ کر, نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو صاف پتہ نہیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, عبادت کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہے جو سب کرتے ہیں وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا کوئی حسن زن بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو فوراً روکیں, اس کا چیپٹر کا مقابلہ کریں, نہیں ایسے نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات بڑے بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں, وہ اس حسن زن میں آپ کو پیروں کے مقام تک پہنچا دے, مقابلہ کریں اس کا, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کیا تم نے سوچنا شروع کر دیا, تھوڑا سا اس کو نیچے لے کر آئیں, اس میں بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں, ان لطیفوں کا مقابلہ کریں. لطیفے کس طرح سے ہوتے ہیں, مثلا آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا, واقعات ماحول کچھ ایسے پیش آئے, آپ نے کوئی بات کہی وہ پوری ہو گئی, سامنے والے جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت عجیب ہوتے ہیں, وہ پوائنٹ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اس نے فلاں بات کہی تھی نا وہ ہو گئی, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ایک چیپٹر آپ کو پتا ہے کہ خرابی کا کھلنے والا ہے, یہاں پہ آپ مقابلہ کریں, ورنہ ضروری نہیں ہے. اگر عمومی طور پر ایک اس نے زن ہے کہ مثال کے طور پر جو عمومی عبادات کے سلسلے میں ہے, عمومی طور پر لوگوں کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے, اگر ایسا ہے اس کو آپ نہ انکار کریں نہ اقرار کریں, سب بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہوں گے, لیکن اگر کوئی خرابی آنے والی ہے اس خرابی کا مقابلہ کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرے کے اندر سرایت کر جائے. پہلی بات کیا تھی آپ نے, ہاں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے, کہ اس کے مقابلے میں بھی اپنی نیکی کا اظہار کرنا چاہیے. میں پھر دوبارہ یہ سوچوں گا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی, معاملہ میرا معاملہ ہے, مثلا اس نے میرے اوپر کوئی الزام لگایا ہے, معاشرے کے اندر اور کوئی خرابی نہیں آئے گی, چھوڑ سکتے ہیں, جانے دیں, آپ کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے نا, خدا نبٹ لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں مثلا آپ کہیں گے بھائی میرا دل چاہ رہا کہ اس کو جواب دوں گے, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, مثلا میں اتنا جاہل نہیں ہوں جو تم نے سمجھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو جانے دیں, اس معاملے میں مت پڑیں. اچھا مجھے ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اپنی شخصیت کا دفاع نہیں کریں گے خدا کرے گا, خدا بچائے گا. اچھا جتنا آپ اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے اور خاص کر ممبر کو استعمال کریں گے, اب بہت خراب ہوگا. آپ اپنی شخصیت کے دفاع میں عزاداری کو استعمال مت کیجیے گا, جانے دیں, ہو جائے جو کچھ ہونا ہے. یہ جو عزاداری کا چیپٹر ہے نا, اس کو اپنی ذاتیات کے لیے کبھی استعمال مت کریں. آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا, جب آپ ظاہر بول رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کبھی مت بولیں, ورنہ آپ مصیبت میں پھنسیں گے بعد میں, کیونکہ آپ نے اس جگہ کو استعمال کر لیا جو آپ کے لیے نہیں بنی تھی, آپ اس غلطی کو مت کریں. اگر اپنا معاملہ ہے جانے دیں. ہاں ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے, وہ ایک الزام لگاتا ہے سارے علماء پر, ساری دینی کلاس کے اوپر, وہاں بجائے یہ کہ آپ اپنی کوئی فضیلت بیان کر کے دفاع کریں, دوسروں کی فضیلت بیان کر کے اس کا دفاع کریں. اپنی فضیلت بیان کرنے کو تھوڑا سا کم کریں, اس میں بہت نقصانات ہیں آپ کے اپنے لیے بھی, کہ بھائی شیطان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. محمد آل محمد, عجل فرق لکھے, اپنی ہمت کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے عبادات اور دعائیں کرتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. اچھا کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ ایک دفعہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا نے متعال کی ایک عظمت ہے, ظاہر ہے اس کے مقابلے میں ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ کم ہے, تو یہ پازیٹیو ہے, یہ پازیٹیو ہے کہ انسان. اچھا لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے کر لیا ہے, یہ ثابت ہے کیا؟ یہ کہاں سے پتا چلا کہ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے؟ نہیں ممکن ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہوں. میں ہی سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے کر لیا ہے. بس اگر ایسا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کر لیا ہے اور پھر دل مطمئن نہیں ہو رہا, تو ہم کہیں گے پازیٹیو ہے کہ اللہ کا راستہ وسیع ہے اور ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ کم ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہے. ہاں ممکن ہے یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک شہر میں تھا, वहां पे एक साहबा ने ऐसा ही कुछ लिख के भेजा कि जो दीन में था वो सब हमने कर लिया, अब बताएं क्या बचा है। तो मुझे यही समझ में आया कि इसका मतलब है कि आपने अभी कुछ भी अंजाम नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी अंजाम दिया होता तो इतनी एरोगेंस, इतनी जहालत नहीं आ जानी चाहिए थी। कुछ तो पता होता आपको कि अभी दीन बहुत वसी है। तो ये मुश्किल उस वक्त आ सकती है जब हमें नहीं पता हो, और अगर इन्होंने कहा कि हम कोई दीनी अमल अंजाम दें, इबादत अंजाम दें इस नियत के साथ कि खुदा हमसे खुश होगा और उसके नतीजे में हमारे अंदर कोई रूहानियत आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है। एक दफा ये होता है कि मैंने कोई दीनी अमल अंजाम दिया, कोई इबादत अंजाम दी, उसके नतीजे में खुदा मुझसे खुश होगा, साइड में ये भी हो जाएगा, ये मेरा हदफ नहीं है। बाज़ औक़ात शैतान शिर्क यहां से डालता है कि उसे हदफ बना देता है, खुदा को पीछे डाल देता है। मसलन मैंने आपकी खिदमत में दुआ नमाज गुफैला के लिए अर्ज किया, अब कोई गुफैला इसलिए पढ़ेगी मुझे मौजे करने हैं, ये भी शिर्क है। खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं, खुदा से जो मिलना है उसके लिए कर रहे हैं। एक लतीफ नुक्ता इसमें कहते हैं, कहते हैं कोई फकीर जब किसी से पैसे लेता है तो एक फकीर ये देखता है कि मैंने कितने पैसे लिए, और एक फकीर ये देखता है मैंने किससे लिए हैं, ये नहीं देखता कि क्या लिया है। आपको और मुझे वो फकीर होना चाहिए जो ये ना देखे कि मैंने कितने सिक्के लिए हैं, ये देखे कि मैंने किससे लिए हैं, उस पर गौर कर। क्या दुनियावी तालीम को दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आपकी सलाहियत है, दीनी दुनियावी तालीम भी एक सलाहियत है। जैसे आप अपने बोलने की ताकत को दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने की ताकत को, मुख्तलिफ किस्म के हुनर को आप दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किल्स को, इस तरह दुनियावी तालीम भी एक स्किल है, एक महारत है आपके पास, इसको आप देख सकते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुझे याद है बहुत तफसीली भी कभी बातचीत हुई है। बहुत सारे इम्कान हो सकते हैं, उसको आप देखना पड़ेगा मुख्तलिफ जगहों पर। देखिए कभी हम कम बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई गुनाह सरजद ना हो, लेकिन अगर लोग बुरा माने तो हम क्या करें, जबकि हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। मसलन लोग किस बात को बुरा माने कि हम नहीं बोलें तो लोग बुरा माने, ठीक है। अल्लाह आपको ऐसा मकाम नसीब फरमाए इंशाअल्लाह जिससे आपके बोलने पे लोग खुश हो रहे हो, और अगर ना बोलें तो बुरा मानते हो, तो उस मौके पे कर लें कम बोलने पे इक्तफा कर लें, कम बोलने पे इक्तफा कर लें, अपने बारे में ना बोलें, दूसरों के बारे में बोल लें और दीन के बारे में बोल लें, ताकि ये बोलना आपके अपने लिए ना हो बल्कि एक आध अपनी बुराई भी कर डालें, अपनी मजम्मत के लिए भी एक दो जुमले बोल दें, ताकि ये तो मैंने आपकी खदमत दर्ज की अपनी मजम्मत के लिए। जाहिर हम छोटे लोग अगर ये बात करें तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे अच्छा इसके पीछे हदफ ये है कि अपनी बड़ाई करना चाहता है। लेकिन बहुत बड़े लोग बाज़ औक़ात ये काम कर लेते थे, वो अच्छे भी लगते हैं अलबत्त, मेरे जैसे आदमी आप जैसे लोग करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बड़े लोग इस किस्म के काम करते हैं। मसलन एक प्रोग्राम, एक किताब में शहीद मुताहरी की कोई तकरीर थी जिसको स्क्रिप्ट बनाया गया था, किताब बनाई गई थी, उसमें लिखा था शहीद मुताहरी ने तकरीर के दौरान कहा कि जब मैं बुलाया जा रहा था तो पता नहीं उनके लिए कहा गया था फ़ख्र इस्लाम, पता नहीं क्या फ़ख्र तशैयो और ये क्या किया उनको बुलाया, तो उस पर उन्होंने कमेंट्स किए थे कहने कि तशैयो बहुत गरीब हो जाएगी अगर मैं उसके लिए फ़ख्र का सबब बना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं तशैयो के लिए फ़ख्र का सबब बन जाऊँ। तशैयो के लिए फ़ख्र का सबब मिसाल के तौर पर शेख तूसी हैं, हसन अल्लामा हिल्ली हैं, वो लोग हैं जिन्होंने वाकई दीन के लिए सख्त औकात में खिदमत की हैं, जान कुर्बान की हैं, सब कुछ किया है, और अलबत्ता बरसग़ीर टाइटल देने में बहुत माहिर है। बरसग़ीर भर भर के टाइटल देता है, इन टाइटल्स का मुकाबला करेंगे इस तरीके से कि आपको इतने बड़े बड़े टाइटल्स ना लगें, और टाइटल्स लगने भी लगें तो रोकें उसको, फौरन मुकाबला करके रोक लें कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों बिलाजे में काम, एक और ट्रेंड शुरू हो गया है। तो नहीं खवातीन में भी आया नहीं आया, वेस्ट में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि जिस कोई भी तकरीर करने वाला होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट के साथ उसकी तस्वीरें लगना शुरू हो गई हैं, खूबसूरत सी एक तस्वीर लगाएंगे, उसमें फला आलिम दीन अशरा पढ़ेंगे तो उसके साथ तस्वीर लगी होगी, उनकी कलरफुल तस्वीरें बड़े खूबसूरत कागज़ों वगैरह के ऊपर छपने लगी हैं, तो वो पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा जैसे मजलिस का नहीं है ऐड, ये किसी शो का ऐड है कि पता नहीं किसी नाउज़ुबिल्लाह कोई स्टेज शो होने वाले नाउज़ुबिल्लाह जिसमें एक्टर्स के ऐड दिए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये तस्वीर क्यों लगाते हो, ताकि लोग पहचाने। नहीं कि भाई जो आदमी वहां बैठकर मेरा नाम नहीं जान पाया है वो मेरी तस्वीर कहाँ जानता होगा। मतलब आप लंदन में ऐड लगा रहे हो और कह रहे हो चूंकि लोग आपको नहीं जानते यहाँ पर तो हम ये ऐड लगा रहे हैं, लॉजिक यही हुई ना। तो भाई ये ऐड लगा रहे हो, जो आदमी वहां मेरा नाम नहीं जानता उसको मेरी तस्वीर कहां से पता चलेगी कि ये आदमी कौन है। अच्छा अगर वो तस्वीर देखकर मेरी आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो तस्वीर देख के आने का फायदा क्या है फिर? क्या हमने तस्वीर से कुछ दिखाना है? स्टेज शो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये? पर मुझे समझ में नहीं आई ये बात, आपसे भी अर्ज करूंगा टाइटल्स का मुकाबला करें, गलत चीजों का ऐसा मुकाबला करें। ठीक है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, उसे एहसास हो जाए कि हमने उस इंसान से कुछ ज्यादा बोल दिया और हम माफी मांगने जाएं और वो ना मिले, कमरा बंद करके बैठ जाएं, अब ये पूरी स्क्रिप्ट है ना, पूरे ड्रामे का एक पूरा एक सीन है। ठीक है, 2-3 घंटे बैठकर वापस आ जाएं और वो कहें कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, कहीं वो सामने वाला यहीं तो नहीं बैठा हुआ? क्योंकि मामूलन ऐसा होने लगा है अब कि हम बार बार उससे माफी मांगे, ये समझे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपको खुद पता चल जाएगा, असल में ये जो इतने ज्यादा जैसे कहते हैं ना स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, बहुत खास, इतने ज्यादा खास जो इन्होंने सारे डिटेल्स बताई, आप खुद समझ रहे हैं इसमें बताने वाला अपनी साइड बता रहा है या दूसरे की साइड बता रहा है? एक साइड बता रहा है, ये नहीं बता रहा पीछे क्या हुआ है आगे क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं नहीं इतना काफी है, आप इससे बात तवज्जो ना फरमाएं, मुझे नहीं मालूम मैंने उस सामने वाले की क्या हक तलफी की है, अब मुझे क्या पता वो स्टोरी का दूसरा वाला पीस क्या है, उसमें क्या हुआ था, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो इन्होंने ना लिखी हो, बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो मैं अभी सोच रहा हूं कि इन्होंने नहीं लिखी, वाकई हो ही नहीं असल जो इन्होंने लिखा वो 100% सही हो। ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक रिस्क है ना बहरहाल, कि अगर मैं कहूं नहीं इतना काफी है, मुमकिन इन्होंने वो डिटेल्स नहीं बताई और उसका कोई हक पामाल होगा फिर मेरे नाम पर, और हत्ता अगर वो जाके कोर्ट भी कर दे कि मैंने तुम्हारा केस मौलाना साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई हक नहीं बचा, लोग मैं बिलाजान बीच में फंसू, तो मैं इसमें ऐसे मौके पर ये कहूंगा कि जो ये लिखा है उसके हिसाब से तो काफी लग रहा है, लेकिन अगर डिटेल्स और हैं उसके हिसाब से फिर हुक्म मुख्तलिफ होगा। लिखा है कि जैसा कि आपने फरमाया कि खुदा की इताअत इसलिए छोड़ दी कि हमें दुनियावी कामयाबी मिल जाए, इससे जिल्लत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, मगर हम आज अपने माशरे में देखते हैं कि जो जितना ज्यादा करप्ट है और करप्शन कर रहा है वो इतना ही इज्जतदार कहलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंतिक है? क्योंकि दुनिया दुनिया परस्तों की है, दुनिया मक्कारों की है, दुनिया माजरत के साथ जलीलों की है, और एक जलील को जलीलों के दरमियान इज्जतदार ही कहलाया जाना चाहिए। ये एक जलील आदमी है, इसने पस्ती की एक हरकत की है, जिल्लत दिखाई है, ये जिल्लत दिखाकर किसके दरमियान मशहूर हो गया इज्जतदार? जिल्लतदारों के दरमियान जिनके अंदर खुद इज्जत इज्जत नहीं है। ठीक है, अब एक बात सोचनी पड़ेगी, अगर हम वाकई दीन की खातिर काम कर रहे हैं तो क्या इस पर सब्र कर लेंगे? इतनी हमें ताकत है कि दुनिया के दुनिया परस्त हमें इज्जत ना दें, इस पर सब्र करेंगे हम? हमारी ख्वाहिश क्या होती है? मैं दीन के लिए करूं लेकिन दुनिया परस्त भी मेरी इज्जत करें, ये बेबुनियाद बात है। अगर आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं तो आप दुनिया परस्तों से इज्जत क्यों लेना चाहते हैं? आप उसे इज्जतदारों से इज्जत लें, अल्लाह से इज्जत लें, मोमिन अल्लाह के रसूल से इज्जत लें, अल्लाह के निजाम से इज्जत लें, हुज्जत खुदा से इज्जत लें, आप दुनिया परस्तों से क्यों इज्जत लेना चाहते हैं? लेकिन हमारे दिल में वो जो दुनिया की जड़ है वो हमसे क्या मांगती रहती है? दुनियादारों से भी इज्जत मिलनी चाहिए, इनको भी तो पता चले कि हमने क्या किया है। नहीं, ये मुश्किल है, ये हमारी मुश्किल है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अपनी गलतियों या कोताहियों को मालूम करने का कोई तरीका बताएं, कोई तरीका है? इन्होंने लिखा है, बिल्कुल है तरीका। एक तो एक इंसान, मैंने 3 स्टेज में हम बना सकते हैं, एक तो एक नसीहत करने वाला कोई मिल जाए ना, से वो नसीहत करने वाला सच्चे दिल से बता दे भाई तुम्हारे अंदर ये खराबी है। अलमोमिनो मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए मिरात होता है, अलबत्ता ये जो मिरात होता है ये दूसरों का चेहरा नहीं दिखाता, पहले क्या करता है? अपने चेहरे को देखता है, पहले अपने चेहरे को देखता है। बस एक नासेह मिल जाए, दूसरा काम इंसान खुद अपने ऊपर चेक करे, अपने ऊपर खुद गिरफ्त करे, ये जो काम मैंने दूसरों के साथ किया अगर दूसरे मेरे साथ ये करते तो क्या था, फिर मुझे कैसा लगता? दूसरा काम हो गया। तीसरा एक और काम हो सकता है, आपके अतराफ में यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे मुखलिस होंगे, کچھ ہوں گے، ایک دو چار دس جتنے بھی آپ کو خدا نے توفیق دے دی، ان سے پوچھیں میرے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو نہ ہوتی تو تمہیں اچھا لگتا. ان سے پوچھیں، جرأت دکھائیں. مثلا فرض کرنے ایسی، آپ کی والدہ آپ سے سنسیئر ہیں بہت، آپ جا کے ان سے پوچھیں میرے اندر کوئی برائی ہے جو نہ ہوتی تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا، معلوم کریں. آپ اپنے کسی اور نزدیکی دوست سے پوچھیں میری کون سی برائی ہے جو نہ ہوتی تو تمہیں زیادہ اچھا لگتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ برائی نہ ہو تو بہتر ہوگا. البتہ ایسے سے پوچھے گا جو خدا کی طرف تھوڑا مائل ہو، ورنہ بعض لوگ خدا کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ خود دنیا پرست ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیں گے، پھر مصیبت میں ڈال دیں گے. وہ دیکھا ہے اگر ہمارے بچے کچھ غلط کر رہے ہیں تو پھر بھی خاموش رہیں، کیونکہ ٹوکنے پر زبان چلاتے ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے نہیں، خاموشی کرنی چاہیے. وہ بہت مشہور ایک حدیث ہے، یہ میں کبھی کبھی اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیتا ہوں. اس حدیث میں لکھا تھا رب سؤال جوابہ السکوت، کتنے ہی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا بہترین جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی. تو میں اپنی بیگم صاحبہ سے بہت ساری دفعہ یہی کہہ دیتا ہوں، وہ پوچھتی ہیں اس کا کیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں رب سؤال جوابہ السکوت، خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہے، اس میں بولنے میں فائدہ نہیں ہوگا مجھے. خیر، لکھا ہے عموماً لوگ کسی بھی چھوٹی غلطی کا تمام ذمہ دار دینی مدارس کو کہتے ہیں کہ مدارس میں یہی سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، کہ اس موقع پر بھی خاموش رہا جائے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اگر کوئی دین کے نام پر، مثلا دینداری کے نام پر اعتراض کرتا ہے، اس کا جواب دیا جائے، لیکن اپنی فضیلت بیان کر کے نہیں، دوسروں کی اچھائی بیان کر کے. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل بیان کیا جائے. اکثر یہ خیال آتا ہے کہ جوانی کی عمر میں دین کی بہت سی خدمتیں انجام دی جا رہی ہیں اور دینی علوم بھی حاصل کیے جا رہے ہیں، اس سے اکثر لوگوں کی داد بھی موصول ہوتی ہے. ایسا خیال کرنا درست ہے، اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ میں نے خدا کی بندگی کی، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کامیابی حاصل کی، اچیومنٹ ہے، اس اچیومنٹ پہ خوش ہوتا ہے. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ شیطان بہت زیادہ مکار ہے، شیطان بہت مکار ہے. تو وہ یہ جو خوشی کا احساس ہے، یہ آہستہ آہستہ انا پسندی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر یہ انا پسندی کا احساس تھوڑا تھوڑا سا تکبر کے اندر تبدیل ہوتا ہے، اور آخر میں انسان ٹھیک ٹھاک متکبر ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا. اس لیے جہاں کہیں ایسی خوشی کا ایک احساس آئے، اپنی کوئی غلطی کو سوچ کر اس پہ ندامت کا احساس بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے میں نے اچھا کام کیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں نے غلطیاں کیا کیا کی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دین کے نام پہ ایک تبلیغ کی ہے، ذہن میں یہ بھی رہے کہ آپ نے کتنی جگہوں پہ غلطیاں بھی کی ہیں، ان غلطیوں کا بھی حساب ہونا ہے خدا کے سامنے، بہت کچھ ہونا ہے. آپ لوگوں سے التماس سے دعا ہے، انشاءاللہ دعا فرمائیے اور دوسروں کے لیے زیادہ دعا کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ خدا متعال آپ کی اور ہماری دعاؤں کو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر قبول فرمائے. سب سے زیادہ دعائیں وقت کے امام کے لیے کریں، ان کی نصرت کے لیے، ان کی تشریف آوری کے لیے، اور ان کی راہ میں خدمتوں کی انجام دہی کے لیے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.